الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين سورة البقرة کا 38واں رکوع الحمدللہ تلاوت کیا گیا ہے اس سورت کے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا یاد ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع سود اس کی حرمت اس کی خواصتیں اور خاص طور پر آخر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ دین اسلام محض نماز روزے کا مذہب یہ دین نہیں نماز روزہ حج زکات یہ پلر تو اسلام ہے اور پلرز جو ہوتے ہیں ارکان اسلام جن کو کہا جاتا ہے یہ عمارت کی مضبوطی کے لیے ہوتے سپورٹ کرنے کے لیے مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پانچ بنیادیں قرار دیا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے بندے وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا وہ ایتاء زکات زکات ادا کرنا وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو صاحب استطاعت وہ حج کرے وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھتا لیکن یہ جو عمارت ہوتی ہے اس میں پلر کی اہمیت تو بہت ہوتی ہے لیکن اگر صرف پلر کھڑے ہوئے ہو تو اس کو عمارت تو نہیں کہتے عمارت کے لیے تو چھت ہے پھر اس کے بعد رہائش کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ عمارت میں ارکان جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مقصد نہیں ہے اسی طرح دین اسلام صرف عقیدے یا کسی عبادت کا مجموعہ نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات ہیں. اور اچھا اور باعمل مسلمان وہ ہے جو صرف نماز روزے کے نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ حقوق و لباس، خاص طور پر بندوں کے حقوق، پھر اور معاشرتی اور سیاسی احکامات جو دیے اللہ پاک نے، اس پر بھی عمل کرتا. تو اسلام کے حوالے سے پہلا نقطہ یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، آج اس میں ایک مکمل معاشی نظام ہے، کمپلیٹ اکنامک سسٹم اسلام کا موجود ہے، جس کی بیک بون، جس کی ریڑھ کی ہڈی یہ زکات کا نظام ہے جو اللہ پاک نے عطا کر. اسی طرح ایک مکمل معاشرتی احکامات پر مبنی نظام ہے، پورا خاندانی نظام، فیملی سسٹم، شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین اللہ پاک نے عطا کرتا ہے، پھر ماں باپ اور اولاد کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین اللہ پاک نے عطا کرتا ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح معاشرے میں اور دیگر لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، گویا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. لہذا ایک اچھا اور باعمل مسلمان جہاں اپنے عقیدے کی فکر کرتا ہے، عبادات کی فکر کرتا ہے، وہاں حقوق و لباس اور خاص طور پر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ احادیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا حلال رزق پر، عقل حلال پر. اگر روزی حلال کی نہیں، خدا نخواستہ میری روٹی روزی حلال کی نہیں، تو میری تو ساری عبادات قبول نہیں ہوگی. جیسے کہ ظاہری طور پر ہمیں عبادات کے لیے طہارت کی اہمیت ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز سے پہلے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ اس کی شرائط ہے، واجبات میں سے. اگر کسی چیز کا جسم پاک نہیں ہے تو اس کو پاک ہونا ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے تیمم ہے، وضو ہے، غسل ہے، اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں. بالکل اسی طرح اگر روزی حرام کی ہے، خدا نخواستہ حرام غذا میں کھا رہا ہوں، تو میرا تو پورا وجود ہی ناپاک ہو گیا. تو جب وجود ناپاک ہے تو عبادات کیسے قبول ہوتی؟ لہذا دین اسلام کے اعتبار سے دوسرا اہم نقطہ، عبادات کی قبولیت کے لیے شرط لازم عقل حلال، حلال روزی. اور حرام کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو قرآن حکیم میں 8 مقامات پر حلال روزی کھانے، طیبات کھانے کا حکم دیا گیا پاکیزہ چیزوں کو، اور 13 مقامات پر حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور پازیٹیولی آتا کلو مما رزقناکم، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو رزق ہم نے عطا فرمایا. ایک مقام پر آتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ نیک عمل کر سکو. سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا فرمایا. تو 8 مقامات پر پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم، اور 13 مقامات پر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم قرآن میں موجود. لہذا بدترین چیز کیا ہے جس کو کھانے اور لینے دینے سے منع کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بدترین، جس کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، جیسے اس اعتبار سے کہ جتنی شدت کے ساتھ اللہ پاک نے اس گناہ پر مذمت فرمائی، آج ہمارے معاشرے میں اتنے ہی دھڑنے کے ساتھ وہ چیز چل رہی ہے، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا. اچھے خاصے نمازی پرہیزگار لوگ بھی بظاہر سودی معاملات میں انوالو ہیں اور اس کو برائی نہیں سمجھتے، اس کے لیے ہیلے بہانے بھی موجود ہیں اور کئی اور چیزیں بھی موجود ہیں جس سے ایک حرام چیز کو حلال کا فتویٰ دے کر یا حلال کو لبادہ اڑا کر وہ بھی معاشرے میں چل رہا ہے. بہرحال آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ اس سود کی حرمت کے حوالے سے ہوگی. تیسرا نقطہ جو اس حوالے سے نوٹ کرنے کا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، اس کی مذمت فرمائی، اس کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ کو پسند فرمایا. انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ آگے لو بیٹا، انفاق کے معنی ہوتے خرچ کرنا، انفقا ينفقو انفاقن کے معنی خرچ کرنا. تو گویا دونوں چیزوں کو کمپیریٹیولی ساتھ بیان کر دیا، ایک ہے انفاق اور ایک ہے سود. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل، کسی کو قرض دے کر اس پر اضافی پیسہ لینا. سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کو قرض دے کر اضافی پیسہ لینا ود دا پیسز آف ٹائم، دیٹ از کالڈ انٹرسٹ. ربا، مارک اپ، یوزری، کتنے سارے نام رکھتے ہیں، مختلف نام ہوں، لیکن ایک شراب بک رہی ہے روح افزا کے نام سے تو ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شراب ہے روح افزا نہیں, تو اس کے نام پہ رکھ دیجئے بینکنگ, بینک کی وجہ سے بینک انٹرسٹ بھی کہتے ہیں اس کو, یوزری کہتے ہیں اس کو, ربا کہتے ہیں اس کو, سود کہا گیا اس کو, بیاز کہا جاتا ہے ہمارے یہاں جو لینگویج ہے انڈیا کی اس میں کیا کہتے ہیں بیاز, یہ ہندو کہتے ہیں, کچھ بھی نام رکھ دیجئے حرام حرام ہے چاہے اس کو کسی بھی طرح, اور پاکیزہ چیز پاکیزہ ہے, حلال چیز حلال ہے. تو یہاں نوٹ کیجئے کمپیریٹو اسٹڈی آئے گی, پہلی آیت جو میں نے پڑھی 38 میں 38 رکوع کی اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن, سرا و علانیہ, سرن چھپا کر بھی, بعضوں کا چھپا کر صدقہ دینا پسندیدہ ہوتا ہے, علانیہ اور اعلانیہ ملے, جیسے تبوک کے مقام پر, تبوک کی جنگ کے موقع پر کچھ صحابہ لے کر آئے اپنا سامان, اللہ کے نبی نے اعلان بھی کیا فلانا اتنا دیا فلانا اتنا دیا تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے. تو سرا و علانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی, فلاحم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر, ان کا بدلہ, ان کا ریوارڈ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ کسی قسم کے حزن سے غم سے دوچار نہیں ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر اوپر رکھیے گا پلیز. اب اس حوالے سے پہلا نقطہ نوٹ کیجئے, انفاق کو کمپیریٹولی اللہ پاک نے بیان فرمایا سود کے خلاف, لہذا اللہ پاک نے جو بشارت دی ہے سنیے, ان لوگوں پر کوئی غم نہیں, وہ لوگ کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے, کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف انسان کو کس چیز سے ہوتا ہے؟ عام طور پر خوف متعلق ہوتا ہے مستقبل سے متعلق, کہ آنے والا دن کیسا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, اگر میں اس وقت مر جاؤں تو میرے متعلقین کا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا, یہی ہوتا ہے نا خوف, انسان انہی چیزوں سے ڈرتا ہے. یہاں پہلی بشارت یہ دی اللہ پاک نے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں رات اور دن دکھا کر یا چھپا کر, ان پر کوئی خوف نہیں. گویا انہوں نے اپنا پیسہ کہاں لگا دیا, انویسٹمنٹ کہاں کی جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے 1 کروڑ روپے, آگے اللہ کرے پہلے آمین کریں, کوئی بات نہیں. اب 1 کروڑ روپے اگر میرے پاس ہے تو میں کیا کروں اس کا بھائی؟ اب آپ دیکھیں گے کیا کریں بھائی, سب سے پہلے کیا خریدنا چاہیں گے, کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے نا, انویسٹمنٹ سیکیور ہو, ریوارڈ بہتر مل رہا ہو. 5 سال بعد یہ 1 کروڑ کتنا ہو جائے, کم از کم 5 کروڑ تو ہونا چاہیے. یہ انسان پلان کر رہا ہوتا ہے اپنے اس پیسے سے متعلق جو اس کے پاس اضافی ہوتا ہے, اضافی پیسہ, سرپلس ویلیو. یہ اضافی پیسے کا مسئلہ ہے جس کے بعد ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ سوچتا ہے کبھی, وہ تو یہ سوچتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کہاں سے آئے گی, کہاں سے, یہ ان فکروں میں لگا ہوگا. لیکن جس کے بعد مال آ جاتا ہے کہیں اللہ کا دیا, بندوں سے لیا, بہت سا ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کے پاس, تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس پیسے کے کہاں انویسٹمنٹ کریں, سب سے بہترین انویسٹمنٹ کون سی ہے, پلان کر رہا ہوتا ہے بیریا ٹاؤن اور فضائیہ کی بھی کافی ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہ بحریا ٹاؤن ان چیزوں میں انویسٹمنٹ کیوں کی جاتی ہے, سیکیور ہے اور امید ہے کہ 5 سال بعد پیسہ بھی زیادہ ملے گا. لیکن بہترین انویسٹمنٹ کون سی ہے ایک بندہ مومن کے نگاہ میں؟ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں. اللہ کے بینک میں جمع کرا دو جو لمیٹڈ نہیں ہے, جو ان لمیٹڈ ہے, اور کم از کم وہ کتنا ریوارڈ دینے کا وعدہ کرتا ہے, کم از کم جی 700 times, 700 گنا کا وعدہ خود قرآن سورہ بقرہ. مثال میں دے دیتا ہوں, آیت مبارکہ سن لیجیے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال کے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, کم اصلی حبت, ان کی مثال ایک دانے کے معنی میں, گندم کا دانہ, امبتت سب آ سنا ملا, گندم کا دانہ آپ نے کہیں بویا ہے, اس سے ایک پودا اگتا ہے اور اس پودے میں 7 بالیاں ہیں, فی کلی سن بلاتی 100 حبا, اور ہر بالی میں 100 دانے, کتنے ہو گئے 700, تو سیدھے سیدھے بن رہے ہیں نا. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ پاک بڑھائے گا اور بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا. گویا جتنا اخلاص ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر اللہ پاک فرمائے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اس پیسے کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. انفاق مال کا بھی ہوتا ہے, انفاق صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے. یہ جو گیون صلاحیتیں ہمارے پاس, یہ بھی تو پیسہ ہی ہے نا. آپ کہیں اپنی صلاحیتیں بیچتے ہیں, کوئی ٹیچر ہے, کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہے, وہ ساری صلاحیتیں بیچتا ہے تو پیسہ ملتا ہے نا. ٹائم یہ بھی آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹائم از منی تو دنیا کی سب سے مشہور اصطلاح ہے. تو چاہے وہ صلاحیتیں پیسے کی شکل میں ہوں یا اولاد کی شکل میں ہوں یا کیش مال کی شکل میں, وہ سب انفاق اگر آپ نے کر دیا اللہ کی راہ میں, پہلی بشارت لا خوف علیہ, ان کو اس مال کے بارے میں کسی نوعیت کا کوئی غم خوف نہیں ہونا چاہیے اور ان پر کسی نوعیت کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا. یہاں ماشاءاللہ سارے حافظ بیٹھے ہیں, بہت سارے. سورہ یونس میں اللہ پاک نے اللہ کے ولیوں کی کچھ صفات بیان فرمائی. سورہ یونس اللہ کے ولیوں کی کچھ مثال. الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا, کسی قسم کے حزن سے وہ دوچار نہیں ہوں گے. اور مزید دو صفات کیا بیان کی اللہ کے ولیوں کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا جو انفاق کر رہا ہے اللہ کی راہ میں اس پر کوئی خوف نہیں, کوئی حزن نہیں, اور جو اللہ کا ولی ہے اس پر بھی کوئی خوف نہیں, کوئی حزن نہیں. تو بس سمجھنا ہی بات, دونوں کو ملا لیجیے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق, ملک التجار, تاجروں کے بے تاج بادشاہ, لیکن یہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ کہاں لگا؟ ساری زندگی ان کا جو پیسہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگتی. اس کے برعکس, یہ تو ہو گیا انفاق, جو پیسہ ہے, جو صلاحیت ہے, اللہ کی راہ میں لگ جائیں. اس کے برعکس بدترین اس پیسے کا استعمال کیا ہے؟ فرمایا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ کے جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, یہ نہیں کھڑے ہوتے اور نہیں کھڑے ہوں گے. یقومون یہ مضارع کا صیغہ ہے, حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. گویا دنیا میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوگی اور قیامت کے دن بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں گے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, مگر اس شخص کے مانند کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے, جن نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو, پاگل کر دیا ہو, باولا کر دیا ہو, دیوانہ بنا دیا ہو, مظلوم کر دیا ہو. ایک عام آدمی میں اور ایک مظلوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا فرق اپنے ذہن میں لے آئیے تو آئے سمجھ میں آئے گی. ایک نارمل انسان ہے, اس ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ والا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لوگوں سے تعلقات بہتر ہیں, ہمدردی رکھتا ہے لوگوں سے, اور ایک وہ ہے جس پر جن آ چکا. جن سمجھتے ہیں نا, جنات, یہ تو سنا تو ہوگا, آصف آ گیا, مجنون ہو گیا, پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. تو جب کسی شخص پہ جن آ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے, پھر پاکی ناپاکی کا کوئی فرق اس کے پاس نہیں رہتا. اب جب ایب نارمل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا ہے, تو انسانوں سے ہمدردی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ قرآن حکیم کی مثال اس شخص کے مانند ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کر آصف زدہ, پاولا کر دیا ہو, پاگل کر دیا ہو, دیوانہ کر دیا ہو, مجنون کر دیا ہو. بالکل اسی کیفیت میں سود خور ہوتا ہے دنیا میں بھی. اگر آپ دیکھنا چاہیں ذہنیت کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں جائیے, وہاں پر جو سودی معاملات چلا رہے ہیں لوگ, جس طرح بزنس کے نام پر سود چلا رہے ہیں, کسی بینکر کو جا کر دیکھ لیجئے, بینکنگ سسٹم میں جا کر کس طرح سے اس کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کہاں سے زیادہ مل رہا ہے وہاں انویسٹمنٹ پر. گھنٹوں کے اعتبار سے وہاں پیسہ چل رہا ہوتا ہے, گھنٹوں کے اعتبار سے عالمی سطح پر انٹرسٹ ریٹ, یہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا اور کم جا رہا ہوتا ہے, اور بزنس اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ آپ حیران ملیں, پاگل ہوئے ہوتے ہیں بالکل پیسے کے لیے. جیسے دنیا میں ایک شخص ہو جس کو جن آیا ہو, اور یہی کیفیت قیامت کے دن ہوگی. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب گزرے ایک جگہ سے, وہاں دیکھا کچھ لوگوں کو بڑا شدید عذاب ہو رہا تھا, اور عذاب کی کیفیت عجیب ہی تھی. ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے, اور ان کے اندر پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو موجود تھے. ہر بات ایسی کیفیت میں کسی کو دیکھ کے آپ پریشانی ہوگی, کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, آج ان کی کیفیت یہ. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی حرام خوری سے محفوظ فرمائے. اب ذرا جواب سنیے ان کا کہ دنیا اور آخرت میں یہ جو نتیجہ نکلے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں سے ان کو جب کہا جاتا تھا کہ سود چھوڑ دو تو یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. تجارت اور سود میں ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کی جائے تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے تجارت تجارت ہے, سود سود ہے. لہذا انہوں نے دلیل کیا دی کہ یہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے. آپ ایک چیز 10 روپے کی خرید کے لاتے ہیں اور آپ 15 روپے کی بیچ رہے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ 15 کی بیچ رہے ہیں, 5 روپے پروفٹ لے رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم کسی کو 10 روپے قرض دے رہے ہیں, 5 روپے اس پہ اضافی لے رہے ہیں, اسی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم 10 روپے اضافی لے رہے ہیں. بات تو ایک ہی ہے. اس کو آج کی لیٹسٹ جو ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں رینٹ آف منی. یہ کیسا آپ نے اس کو کسی گڈ میں تبدیل کیا, کوئی چیز خریدی اور آگے 5 روپے میں بیچا, ہم پیسہ دے رہے ہیں اور اس پر 5 روپے زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہی چیز ہوئی نا بظاہر, اور باقی بظاہر تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کلام شہانہ کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ تجارت ہے یہ سود ہے, تجارت تجارت ہوتی ہے, سود سود ہوتی ہے, ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے, یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا, بس بات ختم. کیا دلیل کیا ہے یہاں؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا. اللہ کی مرضی, اللہ شاہانہ انداز ہے, اللہ پاک مالک ہے, اس نے اس معاشی نظام میں تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کرا دیا. دیٹس آل. اگر اللہ کو نہیں مانتے تو پھر جیسے چاہو جیو, پھر تو بیوی اور طائفہ میں کوئی فرق ہی نہیں. ایک طوائف عورت بھی اور ایک بیوی, بظاہر تو دونوں عورتیں ہیں. بس اس سے زیادہ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا, جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. بیوی اور طوائف میں جو فرق ہے, یہی فرق یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال قرار دی ہے, پسندیدہ قرار دی ہے, مطلوب قرار دی ہے, اور ایک چیز حرام قرار دی ہے. تو اب کوئی شخص اس پہ دلیل مانگنا شروع تو کیا دلیل دی جائے گی؟ اللہ کو مانتے ہو تو بھائی یہ چیز ہے, نہیں مانتے تو پھر جو چاہے کرو. تو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ, بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت آ گئی, فانتہا اور وہ باز آ گیا اس حرام خوری سے, فلہ ما تلف, تو ماضی میں جو بھی ہوا تلفا, جو گزر گیا تو گزر گیا. اس کے بارے میں بیلنس شیٹ نہیں ہوگی, 25 سال تم نے سود کھایا تو اس کے جواب دو. لیکن فرمایا وہ امرہ الی اللہ, اس کا فیصلہ قیامت کے دن بہرحال اللہ کے پاس ہے, اللہ چاہے گا تو بخش دے گا, چاہے گا تو حساب بھی لے سکتا ہے. لیکن دنیا میں وہ معاملات معافی کی طرف جائیں گے کہ اگر معافی مانگ لی جائے, فلہ ما تلفا, تو جو گزر گیا تو ٹھیک ہے, پورا بیلنس شیٹ لے کر سود نکالو اور یہ تمہارا کیپٹل اتنا تھا, سود اتنا تھا, ایسا نہیں ہوگا. البتہ معافی اگر صحیح شرائط کے ساتھ کر لی جائے تو امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک معاف فرما دے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ عَادَى, اور جو ساری باتیں سننے کے باوجود اعادہ کرے, ریپیٹ کرے, سودی معاملات میں اپنا آپ کو انوالو کرے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ آگ والے ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. قرآن حکیم میں بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں خلود فی النار کا تذکرہ آتا ہے. خلود فی النار کیا ہوتی ہے؟ ایسے بد نصیب لوگ جن کو آگ میں اگر ڈالا جائے تو ان کو کبھی بھی آگ سے نہیں نکالا جائے, یہ ہے خلود فی النار, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے. اچھا یہاں ذہن میں رہے کہ اسے مشرک اور کافر اور منافق نہیں ہوں گے, یعنی مشرک اور کافر تو جائیں گے ہی جائیں گے نا جہنم میں. کچھ ایسے مسلمان جو بظاہر اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی نہیں مانتے تھے, ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے. لیکن ان کو اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا, توحید پر قائم رہے, تو امید ہے کبھی نہ کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جہنم سے نکال لیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کے دل میں بھی رائی کے بارے میں دل ایمان ہوگا, جو توحید پر قائم تھا, شرک نہیں کیا اس نے, اعمال نہیں کر سکا اتنے کہ جنت میں جائے, برے اعمال کر کے لایا تو برے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن رب کائنات رحم فرما کر ان کو وہاں سے کبھی نہ کبھی نکال دے. لیکن ایسے گناہ جن کے بارے میں ہمیشہ کی جہنم کا وعدہ ہے, ان میں سے نمبر ایک شرک, اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا. سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی, اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا, مشرک کی بخشش نہیں. اور دوسرا بدترین گناہ سود ہے, جس کے بارے میں خود سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے, میں چند آیات چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی ربا میں سے, سود میں سے باقی بچا ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ذرا آیت پر غور کیجئے, کلام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. مخاطبین کون ہے؟ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس کا لفظ نہیں ہے, یا ایھا الناس میں تو تمام انسان آ گئے نا. یہاں مخاطبین کون ہیں؟ کن سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے. پہلا حکم کیا دیا؟ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. 67 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. رب کیا ہے آپس میں تقوی کا اور سود چھوڑنے کا؟ اگر اللہ کا تقوی نہ ہو, خوف خدا نہ ہو, جواب دہی کا احساس نہ ہو, تو پھر انسان سود نہیں چھوڑ سکتا. اور اگر تقوی ہو, خدا خوفی ہو, جواب دہی کا احساس ہو, اللہ پاک دیکھے گا, پوچھے گا, سوال کرے گا, بڑی نعمت چھوڑنے کے لیے انسان تیار ہو. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے بڑے سے بڑا عذاب ملک ہو سکتا ہے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچائے. پھر فرمایا ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. اگر سود نہیں چھوڑنے تو کیا ہو پھر؟ کچھ بٹوین دا لائن میسج بھی ہوتے نا. اگر سود نہیں چھوڑنے تو در حقیقت صرف دعوی ایمان ہے, حقیقت میں مومن نہیں. دعوی ایمان بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین بھی دعوی ایمان کرتے تھے نا. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ منافقون پڑھی تھی. یہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسا شخص جو اللہ کو مانے, اللہ کی نہ مانے, اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو, اللہ پر ایمان اس کو حاصل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے, اس کا ایمان, اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں. لہذا سب سے پہلے اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حرام خوری سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے عرض کیا, اس میں بدترین ظلم اگر کوئی ہے انسانیت کے ساتھ تو وہ سود ہے. اب ذرا سود کی تاریخ پر غور کیجئے گا. تاریخ ہسٹری ہوتی نا ہر گناہ کی, اس کا آغاز کہاں سے ہوا, کس نے کیا, اور آج اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی اکانومی کس کے ہاتھ میں. پوری دنیا کی اکانومی, صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, پوری دنیا کی اکانومی پر جو ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنے والے جیو ہیں. اور ان جیوز کا پس منظر یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے کم. پوری دنیا میں اگر ساری دنیا کے یہودیوں کو جمع کر لیا جائے, جو ایک زمانے میں عذاب آیا تو یہ منتشر ہو گئے تھے, ڈائسپورا ان کا چل رہا ہے, پوری دنیا میں منتشر ہو گئے. کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی رشیا چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, یہ کہیں بھی یونائٹیڈ نہیں تھے. اور ایک بہت عرصے تک, صدیوں تک ان پر عذاب اس طرح سے تھا کہ ان کو شدید لوگ نفرت کرتے تھے. یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کو نفرت سے دیکھا جاتا تھا, جیسے اچھوت ہوتے ہیں ہندوؤں میں, اچھوت یا تیسری نسل کی کون سی قوم ہوتی ہے, ایک برہمن ہے, برہمن تو سپریم ہے نا, اچھوت اور سب سے لو کاسٹ شودر. شودر اگر کہیں بیٹھ جائے جا کر کوئی کسی چیز پر ہاتھ لگائے تو برہمن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کے. اس طرح سے یہودیوں سے پوری دنیا میں شدید نفرت تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں کہیں ان کو موقع ملا اندر آنے کا, ادھر فلسطین میں ان پر رحم کیا گیا. اس سے پہلے بھی انسانوں نے ان کی مدد کی, ورنہ پوری دنیا میں کرسچینٹی نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا, اس سے پہلے بخت نصر نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا, اللہ کے عذاب کا بدترین پوڑا ان پر آیا. اور جس کی وجہ سے اسکیٹرڈ تھے پوری دنیا میں. سازشی ذہن ہے, سازشی ذہن کر کے بلاخر فلسطین کی جگہیں خریدنا شروع کی انہوں نے, اور مسلمانوں کی کمزوری یہ رہی کہ انہوں نے اپنی جگہیں بڑی قیمتی بڑی کاسٹ دے کر وہ جگہیں بیچنا شروع کی. نتیجتاً ان کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی, اور 1948 میں انتہائی سازش کر کے انہوں نے یہ جو اپنا اسرائیل بنایا ہے یہ سازش کر کے بنایا امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اس کے پیچھے. یہ تو ان کو جگہ ملی. اس سے پہلے 1798 اور 18ویں صدی میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں شروع کی, اور ایک انٹرسٹ بیس اکانومی, سود پر مبنی اکانومی انٹروڈیوس کروائی. اس میں جو ریئل ویلتھ تھی جس کو سونا کہا جاتا ہے, پہلے زمانے میں تو سونے کی بنیاد پر ٹرانزیکشن ہوتی تھی نا, سکے ہوتے تھے, کرنسی وہ ہوتی تھی, اس کو ایک طرف کر کے پیپر کرنسی انٹروڈیوس کروائی. پیپر کرنسی بینک کی بنیاد پر, بینک میں جائیں اپنا پیسہ جمع کرا دیں, سیکورٹی بینک لے رہا ہے اور آپ کو کچھ کاغذ دے رہا ہے. وہ کاغذ کسی کیا آج کے زمانے میں ان کاغذ کو کیا کرتے, سرٹیفکیٹ دے دیے, بانڈ دے دیے, چیکس دے دی, اور پیپر کرنسی سے بڑھ کر پلاسٹک کرنسی آ گئی. وہ کیا ہے, آپ کے پاس کرنسی کوئی نہیں ہے لیکن آپ دنیا کے امیر آدمی ہو سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ دیے ہوئے, اے ٹی ایم کارڈ دیے ہوئے, یہ جاؤ عیاشی کرو, پیسہ ہمارے پاس ہے, اور جب چاہیں گے جس ملک کی چاہیں گے جس فرد کی چاہیں گے اکانومی کو بلاک کر دیں. جس ملک کی چاہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے, اس کے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس کی اکانومی برباد کرنا منٹوں سیکنڈوں کا کام ہے جیوز کے لیے. ایون امریکہ کی کرنسی, امریکہ کا ڈالر, امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج, امریکہ کی پوری طاقت ایک جیوز کے ہاتھ میں جب چاہے جیسے چاہے ختم کر سکتے. اور یہ امریکہ بھی سمجھتا ہے اچھی طرح. یہ اقبال نے جو کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائی یہود میں, واقعتاً پوری طرح سے یہودی اس کو کرنسی کو لیے ہوئے اور کنٹرول ان کے پاس. لہذا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ سارا یہودیوں کا ہے. دنیا کے امیر ترین لوگ اس وقت جو ہیں وہ جیوز ہیں, یہودی, اور انہوں نے گریجولی مسلمانوں کے اندر بھی اس کو انٹروڈیوس کرواتا. انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پر مشتمل یہ پورا سودی نظام جکڑ لیا. اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی جو پریکٹیکلسٹ ہیں, پریکٹیکلسٹ جیوز جتنے بھی ہیں وہ آپس میں سود نہیں لیتے. ان کے یہاں بھی سود حرام ہے جیسے ہمارے یہاں, کرسچینٹی میں سود حرام ہے جیسے ہمارے یہاں, ہندو مت میں بھی سود حرام ہے. آپس میں جو ہندو ہوگا وہ آپس میں سودی لین دین نہیں کرے گا, لیکن باقی لوگوں سے جوز بھی انٹرسٹ بیس اکانومی پر سسٹم چلا رہے. بلکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جو امی ہے, لیسا علینا فی الامیین سبیل, ان امیین کے بارے میں کوئی ہم پر کوئی پوچھ گچھ ہے ہی نہیں, ان کے ساتھ جو چاہے کرو, ان کو سود پر لے کر, ان کو سود پر ان کو جکڑ کے جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک, آپس میں سود نہ دو. تو بہرحال اس کی ایک پوری تاریخ ہے سود کی, اور آج سود صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی اکانومی میں تانے بانے کی طرح بول رہی. سعودی عرب کیا, کیا ایران کیا, امریکہ کیا, پاکستان, کسی جگہ بھی جائیں اس کی اکانومی پر آپ غور کر لیجئے, سب جگہ سود بول رہی. اور اللہ پاک نے کس شدت کے ساتھ اس کی حرمت کا اعلان کیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم باز نہیں آئے سودی لین دین سے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو کان کھول کر سن لو کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ. پورا قرآن پڑھ لیجئے, کہیں ایسی آیت ملیں گے آپ سودی لین دین کر رہے ہیں. اس سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے, اتنا خبیث گناہ ہے کہ جس سے پوری پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, پوری پوری قومیں برباد ہو جاتی ہیں, پورا پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے سبھی چیز کو حرام قرار دیا. سور کیوں منع ہے, سور کا گوشت منع ہے نا, حرام قرار دیا, لحم الخنزیر حرام کیوں, کوئی لاجک ہونی چاہیے نا, ورنہ وہ بھی جانور. اس کے امپیکٹ کیا ہے, آج ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر بے حیائی اور فحاشی ان کی خصلت میں شامل ہو جاتی ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے. یہ بےہودگی کا سامان ہے پورا کا پورا, یہ خبیث جانور لے کر آتا ہے. آج دیکھ لیجئے جن معاشروں میں سور کا گوشت استعمال ہوتا, حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو ہر چیز کی لاجک ہے نا, اللہ پاک نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا پورا پس منظر ہے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو آپ کے نہیں تو میں اٹھا دیتا ہوں, اس کا جواب ہو سکتا ہے آپ ہی دے دیں, کہ اگر سور اور سود اور یہ چیزیں حرام تھیں یا ہیں, اتنی خبیث چیزیں, تو اللہ پاک نے پیدا کیوں کی؟ کیا جواب ہے؟ ہوتی نہیں ساری اچھی اچھی چیزیں ہوتی تو بس سارے اچھے اچھے ہوتے, کیوں اللہ پاک نے پیدا کیا حافظ صاحب؟ جی آزمائش کے لیے. یہ ہے کی ورڈ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ پاک جس نے موت زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہتر. آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، سات مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، ایک باغ بنایا گیا باغ، اور اللہ پاک نے آدم اور حوا السلام علیہما کو فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ، وکلا کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، جو چاہے کھاؤ، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب نہ جانا فتکون من الظالمین. یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھا کہ دیکھو شیطان بہکائے گا، ایک چیز حرام کر دی باقی ساری حلال، شیطان نے آ کر اسی سے بہکایا نہیں بہکایا، کیا 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 پٹی پڑھائی آدم علیہ السلام کو شیطان نے؟ جی یا سن، دو کمزوریاں انسان کی دونوں ایکسپلوائٹ کی اس نے، ایک یہ کہ تمہیں پتہ ہے درخت کیوں حرام کیا، اس کا جو پھل کھاتا ہے نا ہمیشہ زندہ رہتا، کھالو کھالو تھوڑا سا کھالو، اور ہم میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہو؟ پہلی بات انسان چاہتا ہے لانگ لائف، طویل زندگی ہو، اور جتنی موت سے قریب تر ہوتا جاتا اور چاہتا اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا، لہٰذا اس نے کہا جو اس کا پھل کھاتا ہمیشہ زندہ، اللہ کی قسم کھا کے تو دیکھو. اور دوسری بات کیا تھی جو سلائڈ کی اس نے؟ اس کا جو پھل کھاتا ہے وہ انتہائی نیک اور پارسا ہو جاتا ہے، جیسے فرشتے ہیں ان کے اندر تو برائی کا سینس، ایسے ہو جاؤ گے تم. اور ظاہری بات ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، دونوں جھوٹی باتیں کر کے وہ پھل کھلا دیا اور مروا دیا اسے. آپ سمجھ میں آ گیا پورا پس منظر؟ یہ سود ایسا گناہ ہے جو شیطان کی سب سے خبیث ترین چال ہے. چالے بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیس کھیلا ہوگا آپ نے تو چالے ایسی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان بچ جاتا ہے، لیکن ایسی چال جس سے بیڑا ہی خراب ہو جائے پورا کا پورا، یہ ہے وہ سود. اور آج اکانومی میں سب سے زیادہ تانا مانا سود کا ہے پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری انسانیت اس نے جگڑی ہوئی ہے. انسانیت کے اندر سے حیا نکالنا، ہمدردی کا جذبہ نکالنا، یہ سود کی خباثت ہے. درندہ بن جاتا، درندہ کیا ہوتا ہے؟ درندے میں کوئی رحم نہیں ہوتا. رحم ہوتا ہے نا، رحم بندہ رحم کرتا ہے کسی پر، یار چھوڑو معاف کر دو چلو یار، رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی، وہ انسان نما درندہ بن جاتا ہے. اور یہ آج درندے موجود ہیں، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ان کے تحت پورا کا پورا نظام. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سود اور اس کی خباثتوں سے محفوظ فرمائے. اب سوال یہ کہ کریں کیا؟ اس وقت سود ہمارے تانے بانے میں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے مطابق ہمارے وجود میں سود جا رہا ہے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص براہ راست سود سے بچ بھی جائے، اس کے دکان سے نہیں بچ سکتا. دکان کسے کہتے ہیں؟ دھوئیں کو. جیسے آپ ایک کمرے میں موجود ہوں، اگر کوئی شخص وہاں پر سموکنگ کر رہا ہو تو آپ خود تو سموکنگ نہیں کر رہے، لیکن پیسیو سموکر بن جائیں گے. پیسیو سموکر وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو پارٹیکلز ہیں سموک کے، وہ آپ کے وجود میں جائیں گے. یا اور اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ سانس تو لے رہے ہیں نا، ڈسٹ اگر وہ وہاں سے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، ڈسٹ تو آپ کے بلڈ، آپ کے پھیپھڑوں میں جانی نہیں جاری. ایسے ہی اگر کوئی شخص ڈائریکٹ سود سے بچ بھی جائے، سودی لین دین نہیں کر رہا، انڈائریکٹلی وہ لازمن اس میں انوالو ہوگا. اور آج یہ معاشرہ وہی ہے جس میں اور آپ سروائیو کر رہے ہیں. یہ 100% وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے پہلے سے فرما دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. بھیا ہمارے وجود میں سود کا دکان جا رہا ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ 100% حلال کما رہا ہے اور 100% حلال کھا رہا ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. اب سوال یہ کہ کریں گے، کچھ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کریں گے. اب ایسا معاشرہ آ چکا ہے کہ سود ہمارے بجلی دے رہے ہیں اس میں سود شامل ہے، ہم گندم کھا رہے ہیں اس میں سود شامل ہے، پانی میں سود شامل ہے، جائیں گے کہاں؟ یا تو جنگلوں میں چلتے ہیں، غاروں میں جا کر رہتے ہیں، وہاں شاید بچ جائیں، شاید وہ بھی شاید کل آتے وہاں بھی پہنچ جائیں گے، ٹیکس تو وہی جگہ ہماری ہے، یہاں پر بھی ٹیکس لینے آ جائیں گے. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا تو غاروں میں جا کر انسان چلا جائے آباد ہو جائے، لیکن اگر معاشرے میں رہنا ہے تو ظاہر بات ہے اب یہ سود ہمارے وجود میں جا رہا ہے تو کریں کیا؟ کیا کریں وسیم بھائی؟ سب سے پہلا کام، براہ راست سود سے بچیں. براہ راست جہاں بھی حرام خوری کی کوئی بھی شکل ہو، رشوت ہے، سود ہے، ناجائز منافع خوری ہے، وہ حرام خوری کی اور شکل کیا ہوتی ہے؟ آفس جا رہے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں، کام چوری، مطلب جو ورکی کا آورز میں کام نہیں کرنا، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ 9 بجے آپ کا ٹائم ہے اگر، اور آپ صبح ہی صبح 12 بجے پہنچتے ہیں اور جا کر ٹی ٹائم ہو جاتا ہے، چائے پیتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھنا تو فرض ہے، نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، لنچ کر کے آتے ہیں اور ٹائم ختم ہو گیا، گھر آ گئے. کیا گورنمنٹ آفیسز میں ایسا نہیں ہو رہا؟ اسکولنگ پاکستان میں، کراچی کی خاص طور پر اسکول، یہ جو سیکنڈری ہو یا پرائمری اسکول، ٹیچرز کی کیا صورت حال ہے؟ کبھی ریسرچ تو کریں ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. پہلی تاریخ کو آتے ہیں اساتذہ صرف اسکول، اور وہ بھی کیا لینے، اور وہ بھی ہیڈ ماسٹر کو سلام کرنے، کیونکہ 10% ہیڈ ماسٹر کا ہوتا ہے، 90% سیلری وہ لے جاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر بھی خوش ہوتا ہے، آپ کتنے اچھے ہو تم، پہلی تاریخ کو آتے ہو اور سائن کر کے سارے دن کے سائن. یہ آپ کے اسکولوں میں ہو رہا ہے جہاں تعلیم کا نظام یہ ہو. اب میں اور کیا بتاؤں مزید آپ، تو وہاں معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا، عالیشان معاشرہ قائم ہوگا. جہاں اساتذہ کا کردار یہ ہو، جہاں اکانومی سود پر ہو، تو وہاں بے حیائی، فحاشی، کرپشن، قتل و غارت اور درندگی نہیں ہوگی، تو اور کیا ہوگی. لہذا پہلا کام کرنے کا کام، توبہ کرو، اور توبہ میں براہ راست اپنے آپ کو بچاؤ کسی بھی صورت میں حرام چیزوں سے. اب جیسے میں نے ایک دعوے سے ایک بات کہی کہ کوئی شخص 100% نہیں بچ سکتا، تو کیا کریں؟ اگلا کام یہ ہے کہ پھر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کے اندر اس کبھی گناہ سے کے خلاف جد و جہد کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے، آج سے نہیں، پاکستان میں سود کے خلاف تحریکیں، علماء، انسٹیٹیوشنز، جماعتیں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ کسی طرح اس ملک سے ختم کیا جائے. لہٰذا اگر یہاں پتہ نہیں ہینڈ بل ہے یا نہیں، اس میں تاریخ پورے پاکستان کی موجود ہے کہ 48 میں قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے پشاور برانچ کی، جو بینکر تھے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پاکستان دے دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آؤ جو سود سے پاک ہے، اور یورپ سود کی وجہ سے برباد ہو چکا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب انٹرسٹ فری اکانومی کی بنیاد پر انٹرسٹ بیس، انٹرسٹ فری اکانومی سسٹم لے کر آؤ. قائد اعظم بیان کرے 1948 میں. لیکن اگر پڑھتے ہیں 48 سے 2015 تک نہیں ہوا، تو اس میں جہاں بہت ساری دینی جماعتوں کا قصور ہے، علماء کا بھی قصور رہا، تو کیا فرد کا قصور نہیں؟ فرد پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جدوجہد کرے اس کے خلاف؟ لہذا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو فرد توبہ کرے، پھر یہ افراد جڑے آپس میں، دیوار بنے، منظم دیوار، جس کو کہا جاتا ہے حزب اللہ. قرآن حکیم میں حزب اللہ کا لفظ آیا، بنیاد مرسوس کا لفظ آیا، مضبوط چیسا پلائی ہوئی دیوار. اور پہلا کام یہ کہ اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کرے. باخدا عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں جانتے، جن کو معلوم نہیں ہے کہ سود کتنا شدید گناہ ہے، اور وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر سود میں انوالو. اب ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد کے ممبر سے لے کر ایک فرد تک، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے. دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دے. لہٰذا الحمدللہ یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے قاضی صاحب نے بھی، الحمدللہ قاضی حسین صاحب نے بھی پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دینی جماعتوں کے سربراہوں نے بھی کام کیا تھا. حافظ آفی سعید صاحب نے بھی الحمدللہ 2013 میں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ خدا کے واسطے اس ملک سے سود ختم کرو، اور جو بھی 30-35 سال ہمارا کام اسلام کا حوالے سے مشاورتی کونسل کا ہے اس کو امپلیمنٹ کرو. بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ اس کو فیور کیا جاتا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے جج صاحب سرمد عثمانی صاحب، اللہ ان کو ہدایت دے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ الفاظ جو استعمال کیے وہ انتہائی افسوس نہ. ہم نے کوئی مدرسہ نہیں کھولا ہوا یہاں پر سود کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے حوالے سے. جو سود کھاتا ہے کھاتا ہے، کھائے، جو نہیں کھاتا نہیں کھائے، اللہ اس سے پوچھ لے گا. اور یہ ریجیکٹ کیا اس لیے کہ یہ شریعت کورٹ میں جب یہ سلسلہ چلتا ہے وہاں جا کر یہ دیکھیں جا کر کیا ہو رہا ہے، اور سارے ہیلے بہانے کر کے شریعت کورٹ میں بھی اس کی سنائی نہیں ہوئی. 91 سے وہ پڑا ہوا، 99 تک کوئی سننے والا ہی نہیں، ججز ہی چینج کر دے. تقی عثمانی صاحب کو فارغ کر دیا، آپ مدرسہ سنبھالیے، آپ کا کام نہیں ہے ججمنٹ دینا. لہذا ججمنٹ جو آئی تھی، تاریخی ججمنٹ، بینک انٹرسٹ ربا، اس کو قلعدم قرار دیا، اور آج اس ملک میں بحثیت مجموعی پوری اکانومی آپ کی سود پر چل رہی. اور بدقسمتی سے یہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، دینی جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سربراہان ان کی طرف اس طرف توجہ نہیں ہے کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے. اور کہاں لوگوں کو لگایا ہوا ہے, کن دندوں میں لگایا ہوا ہے, اپنی بہترین صلاحیتیں کن چکروں میں لگا دی, جو اصل کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ دی. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور احساس زیاں جب چلی جائے تو غیرت جب چلی جائے, گئی تیمور کے گھر سے وہ جو غیرت تھی وہ چلی جائے تو پھر تو بے غیرتی ہے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سود پوری طرح سے جاری ہے پاکستان میں. یہی نواز شریف صاحب اپیل کیے 91 میں, انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹائم بھی لیا اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے وعدہ کیا تھا, وعدہ قرآن اکیڈمی میں آ کر جب ان کو 2/3 میجورٹی ملی تھی, بڑی تعداد میں آئے تھے 97 میں. یہ ان کے والد صاحب شریف صاحب, سارے شریفین جتنے بھی سب پہنچے ہوئے تھے, شریف صاحب, نواز شریف, شہباز شریف, سجاد شریف اور بھی پتہ نہیں کتنے شرفا ہوں گے, سب پہنچے. ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 سال کے اندر انٹرسٹ کو ختم کریں گے, لیکن انٹرسٹ ختم نہیں کیا, وعدے پورے نہیں کیے. نتیجتاً اس وقت جو عذاب کا کوڑا پڑا, تو اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین پرائم منسٹر کہاں سے رس ہوا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس سے رس کر کے اس کو لانڈی جیل میں بھیجا. بہرحال یہ تو ایک جھٹکا لگا, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی کر لو توبہ, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت اس طرف جانے والی ہے, اگینسٹ کام کر رہی ہے. بہرحال حکومت تو کہیں بھی جائے, کرنے کا کام ہر مسلمان کا یہ ہے کہ اس کے خلاف بات کریں, اس کے خلاف اویئرنیس پیدا کریں. الحمدللہ تنظیم اسلامی یہ کام کر رہی ہے. 15 نومبر سے 5 جنوری تک انسداد مہم تحریک الحمدللہ آغاز کیا ہے, ہینڈ ملز کے ذریعے, پمپلیٹس کے ذریعے, کارنر میٹنگز کے ذریعے, خطبات جمعہ کے ذریعے اور بھی جو ریسورسز ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے, اس خبیث ترین گناہ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. علماء سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے وہ بھی لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں, حکومتی ادارے ان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے سود کو ختم کرو, دینی جماعتوں کے سربراہان سے بھی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف تحریک اٹھاؤ, اس میں ہمارا ساتھ دو. بہرحال کرنے کا کام یہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان محنتوں میں برکت عطا فرمائے اور اس ملک سے خاص طور پر جو اسلام کے نام پر قائم ہوا, اسلام کے نام پر قائم رہے گا. اگر اسلام نہیں آیا یہاں تو یہ ملک ہی قائم نہیں رہے گا, بس یہ سمجھ لیجئے. آخری بات یہی ہے, 16 دسمبر 1971 کو پہلا کوڑا پڑا تھا, بدترین کوڑا, وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی ہمارے معاشرتی علوم سے نکال ہی دیا گیا. 16 بنگلہ دیش بھی کبھی پاکستان تھا, یہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. نئے بچوں کو معلوم ہے, نئے بچوں کو جو ہمارے 70s 80s کے بعد ان کو یاد بھی نہیں, تو تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے پر ذرا کبھی ہم میں تم میں بھی پیار تھا. وہاں پر صورتحال کیا ہے, 40 سال پہلے پاکستان سے وفاداری کرنے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ابھی مجاہد صاحب شہید کیے گئے, پھانسی کی سزا دی ان کو حکومت پاکستان یا پاکستان سے وفاداری کے نتیجے میں. 18 برس کا ایک نوجوان تھا وہ, جو 40 سال بعد سزائے موت کا مستحق ہوا, کس بنیاد پر؟ اور مرے ہم جن کے واسطے ہو رہے ہیں وضو کرتے ہیں. پاکستان کی حکومت کو کوئی اس حوالے سے شرم بھی نہیں آئی, ان سے احتجاج کرتے, ان سے اپنے تعلقات ختم کرتے کہ اس شخص کو صرف پاکستان سے وفاداری کے نتیجے میں, حکومت پاکستان یا فوج سے وفاداری کے نتیجے میں سزائے موت دی حسینہ واجد نے, اور دے رہے مسلسل. جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما کو سزائے موت ہوئی پچھلے دنوں, ان کو شہید کیا گیا. لیکن کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر, پاکستان کے نظریہ کی بنیاد پر, جو وفاداری اس بنیاد پر. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہے افسوسناک ترین صورتحال. بہرحال اللہ سے دعا کریں یہ شہادتیں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ. اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے جن لوگوں نے جانے دیے اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت صورتحال بحثیت مجموعی کیا ہے, افسوسناک کی صورت یہ ہے کہ جو ملک کا نظریہ تھا, جو اصل کرنے کے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے. بہرحال کرنے کا کام جیسے میں نے عرض کیا یہ ہے کہ خود ذاتی حیثیت میں انسان توبہ کرے, ڈائریکٹلی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, اور اس لیے اویئرنیس پیدا کرے اور کسی ایسی تحریک کا حصہ بنے, ایکٹیو پارٹ بنے کہ جو اس ملک سے انسداد سود کے حوالے سے کام کر رہی ہو اور سود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہے گا. اور آخری بات عرض کر دوں, انشاءاللہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہوگا, یہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑی تحریکیں ہیں, بڑی جانیں الحمدللہ, لیکن اگر ہم نے نہیں کیا, جانیں نہیں دی اللہ کے دین کے لیے, غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا, تو خطرہ اس بات کا ہے. خطرہ 16 دسمبر 1971, 16 دسمبر 2014 کیا ہوا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اے پی ایس پر حملہ جو ہے کیا اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے جتنی آسانی سے کیا گیا؟ یہ بھی ایک بڑی بڑی سازشوں کا نتیجہ ہے. اے پی ایس پر حملہ 16 دسمبر 1914 کو ہوا اتفاق سے, اور اس کے بعد جو بڑا آپریشن شروع ہوا, فوج کو پورا جواب مل گیا, سیکولر جماعتیں ایک پیج پر آ گئی پوری, مار دو ختم کر دو تباہ کر دو ان کو, اور اتنا بڑا آپریشن, پاکستان کی تاریخ کا بڑا بدترین آپریشن جاری ہے. میڈیا اس کو پازیٹو پازیٹو دکھا, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اس سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں, سارے دہشت گرد یہاں پر آئے ہوئے تھے, لیکن 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا اس آپریشن, جس کی کہیں کوئی خبر ہی نہیں, اور پتہ نہیں کتنے ہزار اور لاکھوں تو ایسے شہید کر دیے جن کا کچھ پتہ ہی نہیں. F-16 جہاں پر نعرے استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں پر کیا کتنی تباہی آئی ہوگی, لیکن کیا خیال ہے ان تمام آپریشنز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کوئی ریئیکشن یا رد عمل نہیں آئے گا. تو اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو 16 دسمبر 1971 کو مفتی دانیوں کو, مفتی بانی کون تھے وہ جو بھی تھے, ان کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ تھے؟ پاکستانی آرمی کے خلاف استعمال کرنے والے ہندوستان. ہندوستان آج بھی ہمارا بدترین دشمن ہے. بلوچستان میں لبریشن آرمی کو اسلحہ دینے والا سارا کا سارا انڈیا, افغانستان میں را موجود ہے جو ہماری 2400 کلومیٹر کی جو پوری سرحد ہے غیر محفوظ, ادھر انڈیا سے یہاں سے غیر محفوظ, پاکستان کی حفاظت. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو بدترین عذاب کا کوڑا ہمارے سر پر پڑنے والا ہے. توبہ کریں گے, اکنامک سسٹم اسلام کا آ جائے, سیاست اللہ والوں کے ہاتھ میں آ جائے, معاشرت اللہ والوں کے ہاتھ میں آ جائے, تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی.